اپنے احوال کو پوشیدہ رکھنا زیادہ مناسب ہے. جس شخص پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائیں، ساری نعمتیں نہ کھول کر رکھ دے. اگرچہ نعمت اور دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ نظر بد لگنے کا لگنا برحق ہے. مزہ کس میں آتا ہے؟ آدمی اپنی چیزوں کو بتلائے اور اپنی نعمتوں کا اظہار کرے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، نفس بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن احتیاط کیا ہے؟ صرف ان نعمتوں کا اظہار کرے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. احتیاط اس میں ہے کہ اپنی نعمتوں کو اور اپنے انعامات کو چھپا کے رکھے، نظر بھی لگتی ہے، حسد بھی ہوتا ہے اور خطرات بھی ہوتے ہیں، چوری نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. یہ پوری زندگی کا سبق ہے. ہمارے ہاں آج کل نمائش زیادہ ہوتی ہے، دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے نا اس میں. ہر چیز کو دکھانا ہے، اب دکھانے کی شکلیں بھی بہت ہیں، اسٹیٹس لگا دیا ہے، نمایاں کرنا، ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے پاس یہ ہے. حسد بھی ہوتا ہے، اسے نظریں بد بھی لگتی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو احتیاط کیا ہے؟ کہ نعمتوں کو اظہار نہ کیا جائے اور اپنے احوال کو پوشیدہ رکھے. یہ پوری زندگی کا سبق ہے. ہمارے یہاں شادیوں میں کپڑے دکھائے جاتے، زیورات دکھائے جاتے، جہیز دکھایا جاتا ہے، اور پھر جب حسد پیدا ہوتا ہے پھر روتے ہیں، نظر بد لگتی ہے، پریشان ہوتے ہیں. چیزیں دکھانی ہی نہیں چاہیے. جلن بھی پیدا ہوگی، حسد بھی پیدا ہوگا، نظر بد بھی ہوگی اور خطرہ بھی ہوگا کہ چوری نہ ہو جائے، لوٹ نہ لی جائے. زندگی بھر کا ایک سبق مل گیا کہ اپنے احوال کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے. میں نے نعمتوں کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس کا اظہار نفس کو بہت بھلا معلوم ہوتا. نفس چاہتا ہے کہ دکھائی جائے، مگر دشواری یہ ہے کہ اگر دوستوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے تو اس کے اندرونی انتشار کا شکار اندیشہ ہے. اگر دوستوں کو دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اندر خراب ہونے کا اندیشہ ہے. خوش کوئی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ سامنے والا حسد میں مبتلا ہو جائے، دوست ہی ہو. چلو حسد میں مبتلا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ مایوس ہو جائے کہ اس پر ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ڈپریشن میں چلا جائے، ڈپریس ہو جائے، اس کے ابا نے تو یہ دیا، اس کو مجھے تو نہیں دیا، اس کو تو گھر سے یہ چیز مل گئی، میرے پاس تو ہے نہیں. تو غلطی کہاں ہوئی؟ آپ نے یہ چیز دوستوں کے سامنے کھول دی. اگر دشمن کے سامنے ظاہر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے نظر لگ جائے گی، کیونکہ اسے حسد ہوتا ہے. دوست کے سامنے دکھائیں گے، دوست اندر سے خراب ہو جائے گا، وہ اندر سے کہیں بیماری نہ ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے. دشمن کو دکھائیں گے تو نظر بد کا لگنے کا خطرہ ہے، حسد کا اندیشہ ہے. بلکہ میرے خیال میں حاسد کا شر تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ مصیبت کی حالت میں اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور خوش عیشی میں نظر لگا دیتا ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ خوش عیش حضرات اپنے حاصلوں کی ناگواری دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر انہیں اپنی نعمتوں پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً ان نعمتوں پر حاصلوں کی نظر لگ ہی جاتی. اپنی ان نعمتوں کو جن سے حاسد کی ناگواری بڑھتی ہے ظاہر کر کے جو لذت حاصل ہو اسے اس خرابی کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا جو اس کی نظر لگ جانے سے ہوتی. مثلا آدمی دکھاتا ہے کہ حاسد اور جلے، حاسد اور جلے، تو جلنے کا مزہ آپ کو تھوڑا سا آئے گا، اس کے جلنے کا مزہ آپ کو تھوڑا سا آئے گا، لیکن اگر نظر بد لگ گئی تو اس کے جو نقصان ہوگا وہ زیادہ ہوگا. احتیاط کیا دی بتائی؟ احتیاط بتائی کہ اپنے احوال کو ہمیشہ پوشیدہ رکھو، اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ان کا اظہار نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو. دشمن کے سامنے کرو گے حسد ہوگا، نظر بد لگے گی، دوست کے سامنے کرو گے اس کا اندر بگڑ جائے گا اور اس کے اندر ایک خرابی آ جائے گی، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، افسوس میں چلا جائے گا. اس لیے ہر طرح کے معاملات کو چھپا کے رکھنا محتاط لوگوں کا شیوا ہے. محتاط لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے احوال کو چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کسی نے اپنی عمر لوگوں کے اپنے ہم عمر لوگوں کے سامنے ظاہر کی اور وہ زیادہ عمر کا ہوا تو لوگ اس سے جل بوڑھا قرار دیں گے، اور اگر کم عمر ہوا تو اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کریں گے، اور اپنے معتقدات لوگوں کے سامنے بیان کر دیے تو مخالفین کی عداوت کی وجہ سے بددین قرار دیے بیٹھیں گے. اگر اپنے مال کی مقدار ظاہر کی تو کم ہونے کی صورت میں حقیر سمجھے جائیں گے، زیادہ ہونے کی صورت میں حسد کرنے لگیں گے. اس لیے ہر حال میں احتیاط کیا ہے؟ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھا جائے. ان بھولے بھالے ہلکے پیٹ والے جیسے نہ بنو جو اپنے راز کو سنبھال نہیں پاتے. ایسے لوگوں کے ساتھ ان بھولے بھالے ہلکے پیٹ والوں جیسے نہ بنو جو اپنے راز سنبھال نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا؟ بہت ہلکے پیٹ والا، ہلکے پیٹ والا یہ پتلا ہے، یہ نہیں پیٹ تو بہت بڑا ہے لیکن راز سنبھالنا اس کے لیے اٹھانا بڑا مشکل ہے. ایسے لوگوں کے سامنے اسے افشا کر دیتے ہیں جن کے سامنے اس کا اظہار مناسب نہیں ہوتا. باتیں ایسی لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور راز ایسے لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ بس اوقات ایک دن زندگی میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے، اس کو کیوں بتا دیا تھا یار، یار یہ بات اس کے سامنے نہیں کھولنی تھی. اس لیے کہ جو آج دوست ہے کل دشمن بھی بن جاتا ہے، کل جو آج رازدار ہے کل آج وہ کل جو ہے وہ حاسدوں کے صف میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. زبان سے بہت سے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں نکال دیں کہ ساری زندگی شرمندہ ہو جاتا ہے. میں نے ہر اس شخص کو دیکھا جو کسی چیز سے لغزش کھاتا ہے یا بارش میں پھسل جاتا ہے، جس چیز سے پھسلتا اسے مڑ کر دیکھتا ہے کہ میں کیوں گر گیا. صحیح ہوتا نا، پھسلتا ہے یا ٹھوکر لگتی ہے تو مڑ کے دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ تاکہ آئندہ احتیاط کروں، آئندہ احتیاط کروں. یہ فطرتی اور طبعی جذبہ ہے، تاکہ دوبارہ اس پر سے گزرے تو اس سے بچ کر نکلے اور احتیاط کے ساتھ چلے. تو دیکھتا ہے اس سے احتیاط اور حزم کیوں چلا گیا، دیکھتا ہے مڑ کے کہ میرا احتیاط کیوں ختم ہو گیا، میں تو بڑا محتاط چل رہا تھا پھر کیوں گر گیا. اس پر غور کر کے میں نے اس سے ایک اشارہ نکالا اور کہا، اے وہ شخص جو بار بار لغزشیں کر رہا ہے، کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ کیا بات ہے جو تیرے پھسلنے کا سبب بن رہی ہے؟ اور اس سے بچنے کی کوشش کر، اگر احتیاط کے باوجود پھسل گیا تو نفس کے سامنے اس واقعے کو کباد کیوں نہیں بیان کرتا؟ جیسے آدمی جسمانی طور پہ لغزش کرتا ہے تو احتیاط سے دیکھتا ہے دوبارہ نہ پھسلوں، ایسی خطا اور گناہ کے اندر بھی بار بار لغزش کرتا ہے تو مڑ کے دیکھنے کیا وجہ ہے، یہ بار بار میں لغزش کیوں کرتا ہوں اور بار بار مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے. پھر اپنے نفس سے بار بار کی ان لغزشوں پر اس کی قباحت کیا ہے اس کو سوچے نا. ظاہری بات ہے، ایک آدمی بار بار گڑے میں گرے گا، بار بار گڑے میں کیا حال ہوگا؟ ٹانگیں ٹوٹیں گی، ہاتھ ٹوٹے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، کیا حال ہوگا؟ ایسے جب اب آدمی بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے روحانیت کے لحاظ سے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کی شخصیت کامل نہیں بن پاتی، پھر اس کی شخصیت اچھی نہیں بن پاتی. ایک تو جسم کا ڈھانچہ ہے نا، ایک اندر روحانی ڈھانچہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے، اس میں بھی چوٹ لگتی ہے اور وہ بیمار بھی ہوتا ہے اور اس پہ داغ بھی آ جاتے ہیں، اس میں بھی کمزوری آ جاتی. ہاں علاج ہے، اور علاج ایسا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کہتا ہے وہ داغ بھی ختم ہو جاتا ہے، بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سچی توبہ ہے اور سچی ندامت کا استغفار ہے. کیونکہ عام طور پہ مڑ کے دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسا شخص باوجود اتنی احتیاط کے کیسے پھسل گیا، اس لیے مڑ کے دیکھتا نا، یار میں تو سمجھدار آدمی ہوں، اتنا احتیاط بھی کر رہا ہوں اور پھر کیوں گر گیا؟ بس تعجب ہے تجھ پر کہ کیسے تو فلاں فلاں گناہ کے سلسلے میں لغزش کھا گیا، اور اس چمکدار سنگریزے نے تجھے کیسے دھوکہ دے دیا جس کا باطن تو اپنی عقل سے سمجھ چکا ہے اور جس کا مآل اور انجام تو فکر کی نگاہ سے دیکھ چکا ہے. فانی کو باقی پر کیسے ترجیح دے دی؟ کم قیمت کے بدلے تو نے کیسے بے کر لی؟ یعنی وقتی نفی کی وجہ سے، وقتی نفع کی خاطر بہت بڑا نفع تو نے ضائع کر دیا، اور وقتی لذت کی خاطر تو نے بہت دیر پا لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، تو کتنی غلط تجارت ہوئی اور کتنا بڑا دھوکا ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا. تھوڑا وقتی نفع کی خاطر بڑا نفع، دیر پا کا مزہ، اس سے تو معروم ہو. عبادت کی پیداری کے مقابلے میں نیند کی لذت، تو نے نیند کی لذت لی نا، وقتی لذت ہے، لیکن عبادت کا جو مزہ ہے وہ بڑا پائیدار ہے، تو اس سے معروم ہو گیا. کیوں اختیار کر؟ افسوس، تو نے کچھ جو کچھ بیچا اس کی عداوت، اس کے عوض ندامت کے ایسے بوجھ خرید لیے جسے کوئی مددگار کم نہ کر سکے گا. جو کچھ تو نے بیچا اس کے بدلے میں تجھے کیا ملے گی؟ ندامت. اور ندامت کا یہ بوجھ ایسا ہے کہ کوئی اس کا بوجھ تجھ سے پھر کم بھی نہیں کر پائے گا. افسوس ہوگا، پھر ایک وقت کے بعد آدمی کو افسوس ہوتا ہے، اوف کیوں میں نے ایسا کیا تھا، لیکن اسے کہنا اس وقت وقت گزر چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں رہتا. شام کے وقت ندامت سے سر جھکنے کا ایسا سامان کر لیا جس کا ختم ہونا بعید ہے، ایسے فیل کی برائی پر غم کے ایسے آنسو خریدے جو کبھی کھم تھم نہیں سکے. اس وقت کیا حال ہوگا جب تو اسے بطور سرزلش کہا جائے گا، ایسا کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، کس بھروسے پہ کیا؟ افسوس اس شخص پر ہے جس کے صحیفے کو غرور اور دھوکے نے پلٹ دیا، اور جس کے اعمال تولے جا رہے ہوں اور ترازو چڑی ہوئی ہوئی ہو. وہاں ندامت ہوگی اور شرمندگی ہوگی. میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پہ غور کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پہ غور کیا. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى،
سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا. فرمانے لگے میں نے اللہ رب العزت کی اس ارشاد پہ غور کیا کہ سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں ہدایہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. میں نے اس تفسیر کو حقیقت پر مبنی پایا کہ جس شخص نے بھی قرآن و سنت کا اتباع کیا اور جو کچھ ان میں سے ہے اس پر عمل کیا بلا شبہ وہ گمراہی سے بھی محفوظ رہا اور یقیناً اس کے حق میں آخرت کی محرومیاں بھی ختم ہوئیں جبکہ وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو. اسی طرح ایسا شخص دنیا کی محرومیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جیسے کہ یہ آیت بیان کرتی. نہ صرف یہ کہ وہ آخرت کے محرومیوں سے محفوظ رہتا ہے وہ دنیا کے محرومیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جیسے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس میں وعدہ ہے کہ یہ شخص دنیا کے اندر بھی محروم نہیں رہے گا. اب اگر دنیا میں کوئی شخص محروم ہے وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنی بدبختی کی وجہ سے اس نے اپنی خلوتیں خراب کر دی اس نے اپنی تنہائیاں خراب کر دی اس نے اپنی جوانیاں خراب کر دی اس نے اپنی زندگی خراب کر دی اس وجہ سے وہ محروم ہوا. ورنہ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے. اب بتائیے یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس پر تنگی نہیں آئے گی اور پھر آدمی ٹینشن لیتا رہے گا یار کچھ تنگی نہ آ جائے یوں نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں وہاں آتی ہیں جہاں تقوی نہیں ہوتا جہاں پرہیزگاری نہیں ہوتی جہاں گناہوں سے احتیاط نہیں ہوتی وہاں یہ مصیبتیں ہوتی. اور جہاں اللہ رب العزت پرہیزگاری نصیب فرما دے اور خاص طور پہ جوانوں کی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے خلوت تنہائی ابا نہیں دیکھ رہا استاد نہیں دیکھ رہا قانون نہیں دیکھ رہا بڑا نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ تو کب لگتا ہے جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو ورنہ تو بس ہوگا ابا کی وجہ سے آدمی رک جاتا ہے دوست کی وجہ سے رک جاتا ہے استاد کی وجہ سے رک جاتا ہے اللہ کی خاطر کہاں رکا جب کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہا ہے تب پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تب پتہ چلے گا یہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب یہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کہتا ہے میں اس کو دنیا میں محروم نہیں ہونے دوں گا اس کی زندگی میں محرومی نہیں آئیں گی. لہذا اگر اس کو مصیبت اور شدت میں دیکھو بھی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کو جزا کا ایسا یقین حاصل ہے کہ جو شراب تلخ کو شریع بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی آدمی متقی ہے اور وہ کسی ازمائش میں آ گیا اس ازمائش میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو جزا کا اور اس پر انعام کا اور اس پر بدلے کا ایسا یقین ہے کہ یہ تلخ بھی اس کے لیے کیا ہو گیا میٹھا ہو گیا اس کڑواہٹ میں بھی اس کو مزہ آ رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نہاری کھا رہا ہو اور نہاری کھا رہا ہے اور اس کے پسینہ بھی بہ رہا ہے اور آنسو بھی بہ رہے ہیں دیکھنے والا کہے گا کہ بیچارہ کتنی تکلیف میں لیکن بتایا اسے کتنا مزہ آ رہا ہوگا حالانکہ پسینے کے اندر بھی اور مرچوں کی وجہ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں دیکھنے لگے پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے پتہ نہیں لیکن اس کو تو مزہ آ رہا ہے اندر مزہ آ رہا ہے نا. ایسے ہی جو آدمی اللہ والا بنتا ہے اس پر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو بظاہر تو لگتا ہے تکلیف میں لیکن اندر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس پر اللہ انعام کیا دے گا. یقین ہوتا ہے آدمی باربیکیو بنا رہا ہے اور وہ بوٹیاں بنا رہا ہے اب زواں بھی آ رہا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے تو کیا بولے یار عربی کی بار بھی بولے گی کیوں نہیں بنائے، میں بنائیں گے بنائیں گے، یار تکلیف ہوگی لیکن اس تکلیف میں اس کو مزہ آ رہا ہے نا، کیوں؟ اسے یقین ہے اس کے بعد بوٹیاں بڑی مزے کی ہوں گی، انجوائے کریں گے. تو تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے. ایسی جو آدمی اللہ والا بنتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے، تو دنیا میں بظاہر دیکھنے والا سمجھ لے تکلیف میں بیماری میں، لیکن اس کے اندر کے یقین اس کو وہ تلخ چیز بھی مزیدار کر دیتا ہے. یہ ہے نیک آدمی بننے کے مزے، یہ ہر حال میں مزے میں رہتا ہے، یہ ہے نیک آدمی کے مزے، یہ ہر حال میں مزے میں رہتا ہے. لیکن نیک بننا پڑتا ہے. نیک بننے کا نام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا نیا نہیں ہے، نیک تو نام ہے تقوی کا، تقوی کا نام ہے. حلال کھانے کی فکر ہو، مشتبہ چیزوں سے بچے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کا حق نہ لے، کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے، لہذا اگر اس کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھو بھی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو جزا کا اور انعام کا ایسا یقین حاصل ہے جو شراب تلخ کو شیرین بنا دیتا ہے، جبکہ ایسا شخص عموماً خوش عیش ہی ہوتا ہے، اور عادت یہی ہے اس پر اس وقت تک کوئی مصیبت نہیں اترتی جب تک کہ وہ زیادہ تقوی سے منحرف نہ ہو جائے. اس پر تکلیف تبھی آئے گی جو اس کے اندر کو بھی تکلیف زدہ کر دے گی جب یہ تقوی کے راستے سے ہٹے گا، جب یہ پرہیزگاری کے راستے سے ہٹے گا. اور جب تک یہ تقوی پہ ہوگا بیمار بھی ہوگا، ازمائش بھی آ گئی، لیکن دل کے مزے اس کے مزے ہی ہوں گے، اس کی عیش کوئی نہیں لے سکتا. لیکن جب تقوی کے راستے سے ہٹ جائے گا پھر واقعی اس پر کوئی مصیبت آئے گی. رہا وہ شخص جو ہر حال میں تقوی اختیار کرنے والا ہو تو اس پر کوئی آفت ہی نہیں آتی، اگر کوئی مصیبت پہنچ بھی جائے تو اندر کی مصیبت مصیبت نہیں رہتے. لہذا تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس کے پاس تقوی کے باوجود بلائیں ہوں تو عموماً اس کا سبب پہلے کی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی سزا اب دی جا رہی ہے. اگر ہم فرض کر لیں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا تو پھر یہ بلا اور مصیبت اس کے صبر کرنے کے صبر کے سونے کو ازمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر تپانے کے لیے تاکہ سرخ اور روشن برآمد ہو. چنانچہ اس وقت وہ شخص عذاب کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، ہاں گناہ بھی نہیں ہے اور ازمائش بھی آ گئی، تو پھر یہ ازمائش ایسی ہے جیسے سونے کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا کھرا پن اور نکھارا جاتا ہے، ایسی یہ آدمی ازمائش کی بٹھیوں سے گزر کر اللہ کا ایسا مقبول بندہ بنتا ہے کہ پھر اس کی روشنی سے اور اس کی چمک دمک سے دنیا فائدہ اٹھاتی، پھر دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی، پھر اسے اور نکھارا جاتا ہے. الشبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، احبک الناس لنعمائک وانا احبک لبلائک، لوگ آپ سے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے آپ کی بلاؤں اور ازمائشوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. ان کو ان ازمائشوں کے اندر انعام مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے بھٹی میں خالص کر کے نکالنا چاہتے ہیں اور مجھے اور نکھارنا چاہتے ہیں. لیکن اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اندر بہت مطمئن ہوتا ہے، اندر بہت مطمئن، گناہوں کی سچی لذت تو غفلت ہی میں مدہوش شخص ہی پا سکتا ہے. گناہوں میں سچی لذت تو وہ شخص پا سکتا ہے جو غفلت میں مدہوش ہو. مومن کو سچی لذت نہیں مل جاتی گناہ میں، کیونکہ عین گناہ کے وقت بھی اسے ایک اندر ایک خلش ہوتی ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، کہیں کوئی نعمت چھن نہ جائے. تو مومن تو گناہ سے سچی لذت پا ہی نہیں سکتا. ہر سمجھدار شخص کے لیے ضروری ہے گناہوں کے انجام سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان انسان کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں، وہ تو انصاف کے ترازو لگانے والا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، اگرچہ اس کا حلم گناہوں سے بڑھ کر ہے، مگر وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے گا بڑے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، اور گرفت کرنا چاہے گا تو معمولی گناہ پہ گرفت فرما دے گا. لہذا اس سے ڈرتے رہو. میں نے بہت سے مالداروں کو دیکھا، وہ ظلم اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، پھر ایسے طریقوں سے برباد کر دیے جاتے ہیں جن کا انہیں تصور بھی نہیں ہوتا. ان کی جڑیں تک اکھڑ گئی، وہ تعمیر ٹوٹ پھوٹ گئی جن کو انہوں نے اپنی آل و اولاد کے لیے بنایا اور مضبوط کیا تھا. یہ سب صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے حق تعالیٰ کے حقوق ضائع کیے، اور گمان یہ باندھا تھا کہ جو کچھ وہ خیرات کر دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے. لہذا ان کے خیرات کی کشتی ایک طرف جھک گئی، جس میں عذاب کا اتنا پانی داخل ہو گیا کہ وہ ڈوب گئے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو علم والے کہلاتے ہیں، انہوں نے خلوتوں میں حق تعالیٰ کی اپنی طرف نظر اور توجہ کو اہمیت نہ دی. حق تعالیٰ نے جلوتوں میں ان کے تذکرے خوبیوں کے مٹا دیے، پھر ان کا وجود عدم کے برابر ہو گیا. نہ ان کی دیدار اور زیارت کی کوئی لذت رہی، نہ کسی کے دل میں ان کی ملاقات کا شوق باقی رہا. اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت اور قدر و منزلت نکال دی. لہذا اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ ہر وقت نگران ہے، اور اس کے عدل کے ترازو میں ایک ایک ذرہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس کی سزا گنہگار پر تاک لگائی ہوئی ہے اگرچہ تاخیر سے آئے. اگرچہ گناہ کی سزا تاخیر سے آئے گی. غافل شخص خدا تعالیٰ کی چشم پوشی سے، جو در حقیقت مہلت دینا ہے، گناہوں کو غیر مضر ہونے کا گمان کر لیتا ہے. بس اوقات غافل شخص جو اللہ رب العزت چشم پوشی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مہلت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، حالانکہ گناہوں کا برا انجام یقینی ہے. بعض خلوتوں میں اللہ سے ڈرو، اپنا باطن سنبھالو، نیت کی طرف توجہ دو، کیونکہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک دیکھنے والی نگاہ نگران ہے. خبردار اس کے حلم اور کرم سے دھوکے میں نہ پڑنا. کتنوں کو ڈھیل دی گئی پھر گرفت ہو گئی. اپنی خطاؤں کا مراقبہ کرتے رہو اور ان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہو. گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے گریہ زاری کرنے کے برابر کوئی چیز نافع نہیں ہو سکتی. گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے گریہ زاری کرنے کے برابر کوئی چیز نافع نہیں ہو سکتی. ممکن ہے معاف کر دیے جاؤ. یہ ایسی فصل ہے جس میں اگر عبادت گزار غور کرے گا تو خوب نفع ہوگا. پرہیزگاری بھی ہو اور اللہ کے سامنے خوب گریہ زاری بھی ہو. ایک ایسے بزرگ نے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مراقبہ رکھتے تھے، فرمایا، ایک مرتبہ مجھے ایک فعل پر قدرت ملی جس میں لذت تھی، اور لذت ہی مقصود بھی تھی. وہ فعل گناہ کبیرہ بھی نہ تھا. اس نے میرا نفس اس کو صغیرہ خیال کر کے اور اللہ کے فضل و کرم کی وسعت پر اعتماد کر کے اس کے کر لینے کا تقاضا کرنے لگا. میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر تو اس موقع پہ غالب رہو تو ظاہر ہے تم اپنے مقام پہ رہو گے، اور اگر تم نے وہ فیل کر لیا تو غور کر لو تمہارا کیا مقام رہ جائے گا. پھر میں نے اپنے نفس کو ایسے لوگوں کے احوال یاد دلائے جو سہل گیری میں بڑی وسعت کرتے تھے، کس طرح ان کے تذکرے ختم کر دیے گئے اور ان کی طرف بے توجہی بڑھتی گئی. ان کا تذکرہ سن کر میرا نفس رک گیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا، جس کی توفیق اللہ تعالی نے دی. بس اوقات نفس کو سے مقابلہ کرنا پڑا. نفس کے کہتا چھوٹے سے تو ہے, چھوٹا گناہ تو ہے, اور اللہ تو ایسی بڑا غفور رحیم ہے, لیکن کر لینے کا نتیجہ کیا ہوگا, آدمی اس مقام پہ نہیں رہے گا, اس درجے سے گر جائے گا جو اللہ نے اسے روحانی نعمتیں دے رکھی ہیں اور روحانی انعامات دے رکھے ہیں, اس مقام سے گر جائے گا, اور بس اوقات اس کی ترقی رک جائے گی, آگے بڑھنا رک جائے گا. بہت سے لوگ ایسے معاملات میں سہل انگاری اور تسامح سے کام لیتے ہیں جنہیں وہ معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اصولی غلطیاں ہیں. مثلا طلباء علماء کتاب مانگ کر لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے, یا بعض لوگ کسی کھانے والے کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کھانے کو ملے گا, ایسی دعوتوں میں شرکت کر لیتے ہیں جن میں ان کو بلایا نہ گیا ہو, یا کسی مخالف کی آبرو ریزی ہوتے دیکھ کر محض اپنی لذت کے لیے خوش ہوتے. یہ وہ گناہ ہیں جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. کتاب لے لی واپس نہیں کی, چیز اٹھا لی اسے بتائے بغیر, کھانے میں بلایا نہیں دعوت میں چلے گئے, یا کسی سے لڑائی تھی طبیعت نہیں ملتی تھی اب اس کو آبرو روزی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں مزہ آ رہا ہے. اس جیسے گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر بچا جانا, یا مثلا حرام موقع پہ گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر انداز کر دینا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا. ایسے لوگوں کے ساتھ سب سے کم تر سزا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے مرتبے سے جو صحیح اور غلط میں تمیز رکھنے والے ہیں نیچے اتار لیا جاتا ہے. یعنی ان گناہوں کی سزا کیا ملتی ہے؟ ان گناہوں کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ایک نور دیتا ہے نا, صحیح اور غلط کی پہچان, اس سے یہ نور لے لیا جاتا ہے, اور اس کے اندر صحیح غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی, صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی, اور اللہ تعالی کے نزدیک بھی مرتبے کی بلندی سے معدوم کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسے لوگوں کی زبان حال سے کہا جاتا ہے, اے وہ شخص جس پر ایک معمولی سی چیز پہ بھروسہ کیا گیا تھا لیکن اس نے خیانت کر دی, وہ اپنے مرتبے سے ادھر جانے کے باوجود اللہ کی رضا کی امید کیوں رکھتا ہے؟ بعض سلف کا قول ہے, میں نے ایک لقمہ تسامح سے کام لیتے ہوئے کھا لیا, 40 سال سے آج تک میں پیچھے ہٹتا جا رہا ہوں. بجائے ترقی ہونے کے آدمی تنزل کی طرف جانے لگتا ہے. لہذا خدا تعالی سے ڈرو, اور ایسے شخص سے سنو جسے خوب تجربہ ہو چکا ہے کہ اپنے ایک ایک فعل کی نگرانی کرو, نتائج کو سوچ لیا کرو, گناہ سے روکنے والی ذات کی عظمت کو پہچانو, اور سور کی اس پھونک سے ڈرو جسے معمولی سمجھا جاتا ہے. جو آدمی اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے تو اسے ایک سزا ملتی ہے کہ وہ دل کی نگاہ سے محروم کر دیا جاتا ہے, یعنی بصیرت سے. وہ کس سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ بصیرت سے. جب آدمی بد نگاہی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے سمجھ بوجھ لے لیتے ہیں, صحیح غلط کی پہچان ختم کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بصیرت ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے. اللہ رب العزت بھائی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب اليك.